لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے. اللہ تعالیٰ نبی کیوں بھیجتے ہیں، نبی کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے، اس پر ہم تمہیدی بحث پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد میں نے عنوان قائم کیا ہے نبوت کی حقیقت. یعنی اب بہت سے عنوانات کے تحت ہم نبوت سے متعلق جو مباحث ہیں ان کو سمجھیں گے. میں نے لکھا ہے نبوت کیا ہے؟ یہ مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب ہے. مخاطبہ الہی یعنی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنے بندوں سے کلام کریں گے، بات کریں گے، اپنا کوئی پیغام بندوں تک پہنچائیں گے، تو اس کو مخاطبت یا مخاطبہ کہا جائے گا. یہ مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب ہے. اب اس میں بھی دیکھیے، یعنی یوں نہیں ہے کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں، میں نے اپنی طلب کو نشو و نما دی ہے، میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، میرے اندر کوئی ملکہ ہے، میں چاہوں تو اس کو حاصل کر لوں. ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے جب اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس سے کلام فرماتا ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کو اس کا شرف ہمیشہ دو ہی طریقوں سے حاصل ہوا ہے. یعنی اب یہ بحث کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا انتخاب کیا، اس کی طرف وحی کرنے کا فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ اپنا پیغام اس کے سپرد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کو اس کا شرف ہمیشہ دو ہی طریقوں سے حاصل ہوا ہے. ایک عام مخاطبت کے ذریعے سے، جو پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے. پردے کے پیچھے سے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حجاب درمیان میں رہتا ہے، رو در رو نہیں معاملہ ہوتا. ایسا نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے سے. وہ پردہ کسی درخت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پردہ کسی دیوار کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پردہ کسی پہاڑ کا بھی ہو سکتا ہے. ایک عام مخاطبت کے ذریعے سے جو پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، اس میں بندہ ایک آواز سنتا ہے مگر بولنے والا اسے نظر نہیں آتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا. طور کے دامن میں ایک درخت سے یکایک انہیں ایک آواز آنی شروع ہوئی، لیکن بولنے والا ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا. یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے. اس سارے واقعے کے جو حوالے ہیں وہ نیچے میں نے دے دیے ہیں، سورہ قصص وغیرہ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرے وحی کے ذریعے سے، یعنی ایک طریقہ وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی اشارہ لطیف. وحی کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ لطیف کے ذریعے سے بات دل میں ڈالنا. دوسرے وحی کے ذریعے سے، یہ لفظ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کے لیے آتا ہے. اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. اولاً اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں اپنی بات ڈال دے. یعنی یہاں پر بھی پھر دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں. ثانیاً فرشتہ بھیجے اور وہ اس کی طرف سے نبی کے دل میں بات ڈالے. یعنی وہی کام فرشتہ کرتا ہے. اللہ کا پیغام فرشتے کے پاس ہوتا ہے اور فرشتہ بھی سامنے نہیں آتا بلکہ وہی کر دیتا ہے. یہ معاملہ خواب اور بیداری دونوں میں ہو سکتا ہے. پھر جو بات اس میں کہی جاتی ہے وہ خواب میں بعض اوقات ممثل بھی ہو جاتی ہے. یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں طریقے اختیار کرتے ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر اس کو ایک تمثیل میں ڈھال دیتے ہیں. یعنی پورا واقعہ دیکھ لیتا ہے پیغمبر. اس کی مثالیں آگے آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے نزول کی کیفیات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شدید ترین صورت میں اس سے پہلے گھنٹی کسی آواز پیدا ہوتی تھی، یہاں تک کہ سخت ترین سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے تر ہو جاتے تھے، یعنی جب یہ وحی ہوتی تھی تو اس سے پہلے گویا متنبہ کیا جاتا تھا جیسے گھنٹی کسی آواز آتی ہے۔ ہم بھی بعض اوقات تنبہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر ایک شدید کیفیت ہوتی تھی جس میں بعض اوقات یہ لگتا تھا کہ آپ پسینے سے تر ہو گئے۔ اس سے آگے اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کو سمجھنا انسان کے حدود علمی سے باہر ہے، یعنی اب یہ کہ وہ فی الواقع کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے، کیا میڈیم اختیار کیا جاتا ہے، وہ کیسے پہنچتی ہے، اس کو قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، اس کا علم انسانوں کو نہیں دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا جی جی ہاں بات کی وحیوں میں ہوئی۔
جاوید صاحب ایک سوال آ رہا ہے اگر اجازت ہو تو۔
جی ارشاد۔
وہ یہ کہ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ جو نبی کا انتخاب ہے وہ ایسے ہوتا ہے، ایک طرح سے اچانک ہوا ہوتا ہے، جس میں نبی کو بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا نہ اس کے لیے کوئی تربیت ٹریننگ ہے کچھ ہے، تو کیا اس سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ نبی نے اس سے پہلے جو وقت گزارا وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح گزارا ہے، اس میں ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیت کا نبوت کا بیج ڈال کے بھیجا تھا جو کہ 40 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں جا کے وہ ایکٹیویٹ ہوا ایک طرح سے؟ تو اس میں اس کلیریفیکیشن کے لیے ہمارے پاس کوئی اشارے ہیں اس طرح کے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ایسا ہی ہے یا ایسے نہیں ہے؟
ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری میں بیان ہوئی ہے، اور ہمارے سامنے سیدنا موسیٰ کا واقعہ جزیات تک قرآن نے بیان کر دیا، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عام شریف النفس جیسے قرآن کہتا ہے نا، وہ خیار الناس یعنی بہترین لوگ ہوتے ہیں کردار سیرت کے لحاظ سے، لیکن اس طرح کے کسی ملکے کے کوئی آثار نہیں ہوتے ان کے اندر۔ عام انسان کی زندگی، اپنے معاشرے کے شریف النفس انسان کی زندگی، اعلیٰ اخلاق کے حامل انسان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ میں تو اس کی نفی کر رہا ہوں، بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی اقتصابی عمل نہیں ہے، کہ یہ کسی ملکے کا ظہور نہیں ہے، یہ کسی صلاحیت کی نشو نما نہیں ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید نے آگے آپ دیکھیں گے کہ نبوت کے لیے اس کو دلیل بنا دیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ اس کے ہاں یہ کچھ نہیں ہوتا۔
لیکن ایک سوال ہے کہ جس وقت پہلے پہلے وحی ہوتی ہے اور جو علم سکھایا جاتا ہے اس وقت، کیا اس طرح کا علم ہوتا ہے کہ وہ بعد میں نبوت کے دوران پھر وہ انفولڈ ہوتا رہتا ہے، مطلب ایک پرسنالٹی کے لیول کے اوپر کوئی خاص تبدیلی بھی آتی ہے، مطلب جو رسول ہوتا ہے اس میں، یا یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی کنیکشن کے اوپر بار بار ہدایت؟
جو ہدایت بار بار، تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انسان کو بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں، ہمیں خیر و شر کا شعور دیا ہے، اس کے بعد اتمام ہدایت ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، یعنی قرآن نازل ہونا ہے، کوئی کتاب نازل کرنی ہے، ظاہر ہے وہ تو ہوتی ہے، رہنمائی بھی کی جاتی ہے، لیکن پیغمبر اس رہنمائی کے نتیجے میں علم کے ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اجتہاد بھی کرتا ہے، وہ اپنی رائے بھی دیتا ہے، یہ سب چیزیں آگے زیر بحث آئیں گی، یعنی اس بحث میں اپنے وقت پر یہ سب زیر بحث آ جائیں گی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کو سمجھنا انسان کے حدود علمی سے باہر ہے، یعنی کس بات کو سمجھنا حدود علمی سے باہر ہے؟ یہ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر اس وقت میری آواز ہزاروں لاکھوں لوگوں تک دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچ رہی ہے، تو آپ سے کوئی پوچھے کیسے پہنچ رہی ہے، تو آپ سائنسی طریقے سے بتا سکتے ہیں کیسے پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ یہ علم ہماری دریافت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کیسے کرتے ہیں، ملائکہ سے کیسے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کس میڈیم سے آتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے تو کیا وہ وادی مقدس طوا میں خود آ گئے تھے، آواز آ رہی تھی اوپر سے آ رہی تھی، یعنی عرش الہی سے آ رہی تھی، یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کا علم نہیں دیا گیا تمہیں, روکا اس سے گیا ہے, یعنی وہ میڈیم کیا ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہو سائنس کیا ہے جس سے یہ ہو جاتا ہے. اس سے آگے اس کی حقیقت کیا ہے, قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کو سمجھنا انسان کے حدود علمی سے باہر ہے. چنانچہ فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے. یہ روح یہاں پہ سول نہیں ہے اس آیت میں, بلکہ وحی میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم بھیجتے ہیں, یہ اصل میں ایک طرح کی پھونک ہے جو اس کو لے کے آتی ہے, تو اس کو روح سے تعبیر کیا ہے. وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں جو تم پر وحی کی جاتی ہے, ان سے کہو یہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے, اور اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. یعنی یہ جو حقائق ہیں, مثلا یہ بات کہ انسان کی شخصیت بھی ایک نفخ کے نتیجے میں, ایک پھونک کے نتیجے میں انسان کے قالب میں آ جاتی ہے. اصل شخصیت جو غیر مرئی ہے, انویزیبل ہے, وہ جس وقت انسان کا حیوانی قالب تیار ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, جیتا جاگتا بچہ, تو اس کے بعد اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ ابتدا میں بھی یہی ہوا تھا, یعنی انسان کا حیوانی وجود جب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا, اس کے بعد ہم نے اس کو انسانی شخصیت دی. تو یہاں بھی یہی زیر بحث ہے کہ یہ شخصیت کیسے ملتی ہے ہم نہیں جانتے, اور وہی کیسے آتی ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے. تو اس پر توجہ دلائی کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, یہ بنی اسرائیل کی 85 آیت ہے, اور اس طرح کے حقائق کا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, یعنی جتنی بات بتائی گئی ہے بس وہ اتنی ہے. انبیاء علیہ السلام پر یہ وحی چونکہ ان کی خواہش اور تمنا کے بغیر اور نفس کی جانب الہی سے آتی ہے. یعنی یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے. یہ جو وحی ہے جس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی حقیقت تو تم نہیں جانتے کہ اس کی سائنس کیا ہے, کیسے آتی ہے, لیکن یہ میرا امر ہوتا ہے جو کسی بندے سے متعلق ہوتا, اور پھر میں اپنا پیغام اس میڈیم سے پہنچاتا ہوں. تو یہ وحی چونکہ ان کی خواہش اور تمنا کے بغیر, یہ پھر وہی بات ہے, یعنی نہ وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, نہ اس کے لیے مطمئنی ہوتے ہیں, نہ کہیں بیٹھ کر یہ چلے مراقبے کر کے دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی روشنی مل جائے, کوئی نروان حاصل ہو جائے, ان میں سے کچھ نہیں ہوتا, نہ خواہش نہ تمنا. اور نفس کی جانب الہی سے آتی ہے, یعنی ہمارے نفس میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف پہلو رکھے ہیں ان میں سے ایک پہلو وہ بھی ہے جہاں شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے, اور ایک پہلو وہ بھی ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ بعض موقعوں کے اوپر کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اس میں دو جگہیں بنا دیتے ہیں سوئچ لگانے کی, یعنی ایک کو لگائیں گے تو بلب روشن ہو جائے گا, دوسرے کو لگائیں گے پنکھا چل پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر بھی دو جانب رکھے ہیں, ایک وہ ہے جہاں سے وہ رابطہ پیدا کرتے ہیں, اور ایک وہ ہے جس سے شیطان بھی رابطہ پیدا کر لیتا ہے. جیسے کہ خود قرآن نے بتایا کہ تمہارے سینوں میں, تمہارے دلوں میں پھونکتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. یہ وحی چونکہ ان کی خواہش اور تمنا کے بغیر نفس کی جانب الہی سے آتی ہے, اس لیے اس کی صحت کے بارے میں انہیں ہرگز کوئی تردد نہیں ہوتا, یعنی ادنا درجے میں بھی کوئی خیال نہیں ہوتا کیا ہو گیا ہے, جا کے پوچھیں معلوم کریں, کوئی تردد نہیں ہوتا. وہ اس کو وصول کرتے ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا سیدنا موسیٰ نے کیا. سردی کی رات ہے, اندھیرا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, کوئی تردد نہیں ہوا. کسی ورقہ بن نوفل کے پاس نہیں گئے, کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں پیش آئی, اہلیہ سے آ کے نہیں کہا کمبل اڑاؤ مجھ کو, میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا, کچھ نہیں ہوا ان میں سے. اسی طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی, آگے قرآن بیان کرے گا کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. انبیاء علیہ السلام پر یہ وحی چونکہ ان کی خواہش اور تمنا کے بغیر اور نفس کی جانب الہی سے آتی ہے, اس لیے اس کی صحت کے بارے میں انہیں ہرگز کوئی تردد نہیں ہوتا, یعنی وہ جیسے ہی رابطہ پیدا ہوتا ہے پہلی بار تو فوراً یقین کا آخری درجہ حاصل ہو جاتا ہے, کوئی تردد نہیں ہوتا, کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی بے چینی نہیں ہوتی, کوئی اضطراب نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ان میں سے کسی چیز کا کوئی سوال نہیں. تاہم ان کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کو وقتاً فوقتاً بعض غیر معمولی مشاہدات بھی کرا دیتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے اور غیر معمولی مشاہدات بھی ہوتے رہتے ہیں تاکہ تقویت حاصل ہوتی رہے، کوئی تردد بھی نہیں ہوتا اور مزید کمک بھی پہنچتی رہتی ہے، جیسے سیدنا ابراہیم کا معاملہ بیان ہوا ہے۔ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کے جس رویا کا ذکر قرآن میں ہوا ہے وہ اسی کی مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بعض مشاہدات بھی کراتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے مشاہدات کھلی آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں، یہ چونکہ رویا تھا یعنی بیت الحرام سے مسجد اقصی تک، تو صرف یہی نہیں ہے بلکہ کھلی آنکھوں سے بھی یہ مشاہدات ہوتے ہیں، عالم بالا دکھا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نظم کائنات کہاں سے چلا رہے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک مشاہدہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ اب قرآن مجید نے سورہ نجم میں پہلے وہ واقعہ بیان کیا ہے جس کا حوالہ میں نے اس سے قبل دیا، یعنی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ معاملہ کیسے ہوا، افق اعلیٰ پر نمودار ہوئے، کسی غار میں نہیں، کسی اندھیرے میں نہیں، پہلی مرتبہ کہاں نمودار ہوئے، کھلے آسمان پر، جبریل امین اپنی اصل صورت میں آئے۔ روایتوں سے بھی اس کی تفصیل معلوم ہو جاتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے افق پر گویا چھائے ہوئے تھے، وہ سامنے نظر آئے، قرآن کہتا ہے پھر وہ قریب ہوئے، دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، اس طرح انہوں نے وحی کی۔ پھر قرآن نے کہا دوسرا واقعہ کیسے پیش آیا، یعنی تاکہ کوئی تردد باقی نہ رہے، اور یہ جو ہمارے ہاں قصے مشہور ہو گئے ہیں اس معاملے میں، یہ واہی قصے لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائیں، پیغمبر اس طرح نہیں بنائے جاتے۔ تو اب دوسرا واقعہ بیان کیا ہے، بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کے جس رویا کا ذکر قرآن میں ہوا ہے وہ اسی کی مثال ہے، یعنی غیر معمولی مشاہدات کی۔ اس طرح کے مشاہدات کھلی آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں، اسی نوعیت کا ایک مشاہدہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا، یہ دوسرا واقعہ ہے، یعنی قرآن مجید نے پہلے یہ بیان کیا کہ پہلی ملاقات کیسے ہوئی، اس کے بعد یہ بتایا دوسری کیسے ہوئی۔ دوسری کیا ہے؟ ملکد راہ نزلت النخرا اندہ سدرت المنتہا اندہ جنت الماوا از یکش سدرت ما یکشا ما زاغل بسر و ما تگا لقد را من آیات ربہ الکبرا۔ یہ اسی سورہ نجم کی 13 سے 18 آیات ہیں، اور اس نے ایک مرتبہ پھر، یعنی پہلی بار کے بعد دوسری مرتبہ، اسے سدرت المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ یعنی اب کیا ہوا، پہلی مرتبہ جبریل اس عالم میں نظر آئے اور دوسری مرتبہ وہ عالم کھول دیا گیا، یعنی جس میں گویا اللہ تعالیٰ کی براہ راست بادشاہی یا عالم ناسوت کے بعد عالم لاہوت کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے، ٹھکانے کی جنت، یعنی جو ارواح اوپر جا رہی ہیں ان کو جہاں ابتدا میں ٹھہرایا جاتا ہے، جس کے بعد پھر ظاہر ہے سلا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جگہ بھی کھول دی گئی۔ جب یہ ہوا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، وہاں پر گویا ایک بیری کا سا درخت ہے جس کے اوپر اس وقت تجلیات و انوار کی بارش ہو رہی تھی، تو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ اب یہ بتایا ہے کہ جب یہ مشاہدہ ہوا، اتنا غیر معمولی مشاہدہ، اور یہ دوسرا واقعہ تھا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ فرمایا ما زاغل بسر و ما تغا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، لقد را من آیات رب الکبرا، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی اس وضو کے ساتھ اس طرح کوئی تردد، کوئی تذبذب، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اسی سورہ میں آپ آگے پڑھیں گے تو یہ کہا ہے کہ ما کذب الفواد مارا، یعنی دل میں کوئی ادنا تردد بھی نہیں گزرا۔ وہاں تو اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں آ گئے، اپنی اہلیہ سے آگے کہا زملونی زملونی، وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اس کے بعد بعض بدبخت راویوں نے اس میں یہ چیز بھی داخل کر دی ہے کہ پھر یہ سلسلہ رک گیا، یہاں تک کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں، کئی بار خودکشی کی کوشش کی، اس کے بعد پھر سلسلہ درمیان میں رکا رہا، پھر ورقہ بن نوفل کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو بالکل ہی رک گیا۔ یعنی یہ سب جو قصے بیان کیے جاتے ہیں بالکل واہی قصے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس موضوع کے اوپر ہمارے ہاں بڑا تفصیلی کام کر کے ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ ساری کی ساری روایت در حقیقت ان لوگوں کی بنائی ہوئی روایت ہے کہ جو پیغمبری کو بھی ایک صوفیانہ مشاہدے کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ اس طرح دیکھا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخاطبہ الہی کے یہ طریقے قرآن نے ایک ہی جگہ بیان کر دیے ہیں. یعنی یہ اوپر میں نے بتایا کہ یہ تین طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور وہ سب بیان کر دیے ہیں. خود سورہ شورا میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ سورہ شورا کی 51 آیت ہے. انہیں اصرار ہے کہ خدا ان سے براہ راست کیوں کلام نہیں کرتا. ان سے کہو کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے الا یہ کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہو یا پردے کے پیچھے سے یا پھر کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے اذن سے جو وہ چاہے وحی کر دے. یقیناً وہ بڑا ہی عالی مقام ہے بڑی حکمت والا ہے. آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ نبی کے دل میں یہ القاء محض فکر و خیال کی صورت میں نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں کہ خیال ڈال دیا اس کو آپ خود الفاظ دے دیں گے, بلکہ کلام کی صورت میں ہوتا ہے جس کو وہ سنتا سمجھتا اور محفوظ بھی کر لیتا ہے. یعنی خواہ یہ کلام وحی کے ذریعے سے آئے یا فرشتہ پہنچائے پردے کے پیچھے سے آواز آئے, یہ جیسے بات کرتے ہیں ہم اس طریقے سے کبھی آواز میں اور کبھی الفاظ دل میں ڈال دیے جاتے ہیں, لیکن یہ کلام ہوتا ہے جس کو وہ سنتا سمجھتا اور محفوظ بھی کر لیتا ہے. اس کے الفاظ و اسالیب, یعنی اب یہ جو کلام ہے اللہ نے کرنا ہے, کرنا کس سے ہے؟ بندے سے کرنا ہے. تو اللہ جب بندے سے کلام کرے گا تو زبان اسالیب الفاظ کیا منتخب کرے گا؟ اپنی کوئی زبان نہیں. اس کے الفاظ و اسالیب البتہ بالعموم وہی منتخب کیے جاتے ہیں جو پیغمبر کے خزانہ علم میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ پیغمبری جب دی جاتی ہے تو اس سے پہلے پیغمبر جس زبان سے واقف ہوتا ہے اس زبان کے الفاظ اسالیب انہی کو لے کر اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. تاکہ اس کے لیے کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے لیے وہ کوئی ناقابل فہم اور اجنبی چیز بن کر نہ رہ جائے, سمجھ میں آنی چاہیے بات. تو پیغمبر کی زبان, اس لیے قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین ہے, واضح عربی زبان میں. دوسری جگہ تصریح کیا بلسانک, یہ آپ کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر کہا ہے کہ یہ آپ کی زبان میں. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے احوال و وقائع اور ان کی استعداد و صلاحیت کے لحاظ سے ان کی وحی میں بھی لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے غیر معمولی فرق ہو جاتا ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ آپ کو زبور میں اور اسلوب ملتا ہے, تورات میں اور اسلوب ملتا ہے, انجیل میں اور اسلوب ملتا ہے, نبیوں کے صاحب میں اور ملتا ہے. اس لیے کہ نبی کون ہے, زبان کون سی ہے, زمانہ کون سا ہے, زبان کے اسالیب کیا ہیں, ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے. یہ بحث تھی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو وحی بھیجتے ہیں اور نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے, کیا چیز ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اکتسابی عمل نہیں ہوتا, اس میں کوئی تردد کا سوال نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ سلسلہ قائم کیا ہوا ہے, یعنی پیغمبر آتے ہیں, پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے, جیسے سیدنا موسیٰ کا اچانک انتخاب, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. یعنی بظاہر اگر اس واقعے کو آپ لے لیں جس میں بیان کیا گیا کہ آپ ایک جگہ سے چلے آ رہے تھے کہ یکایک آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے جبریل, جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا, افق اعلیٰ پر نمودار ہو گئے. تو جیسے وہاں ایک واقعہ اچانک ہوا, بالکل اسی طرح اچانک یہ معاملہ ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس کی تفصیل بھی کر دی ہے. اس پیغمبری کے ساتھ, یعنی یہ تو سلسلہ ہے نا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے اس کو وحی بھیجی, جیسے اوپر بیان ہوا ہے سورہ شورا کی آیات میں کہ ہم ایسے بھیجتے ہیں, یہ تین طریقے اختیار کرتے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. اس کے بالمقابل ایک پوری روایت موجود ہے اور وہ روایت بھی قرنوں سے موجود ہے, قدیم ترین زمانوں سے موجود ہے, اور وہ روایت یہ ہے کہ بعض انسانوں کے اندر جب یہ شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ سے رابطہ پیدا کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام وصول کریں، یہ آج کی چیز نہیں ہے. دونوں روایتیں دنیا میں ایک بڑی ہی غیر معمولی تاریخ رکھتی ہیں. انسان اپنے فکر کے ذریعے سے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. فکر کے ذریعے سے کیسے پہنچا جاتا ہے؟ یعنی انسان کو عقل دی گئی ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جو چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں ان کے پس منظر میں در حقیقت اس کے ذہن کی کار فرمائی ہے. یہ ایک عمومی تجربہ ہے جو انسان کو ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ایک سنگ تراش پتھر کا ایک ٹکڑا لیتا ہے اور وہ اس میں ایک تصویر ابھارنا چاہتا ہے، تو تصویر پتھر میں اپنا نقش بعد میں ابھارتی ہے، پہلے اس کا ایک خاکہ انسانی ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے. ایک آرکیٹیکٹ، ایک ماہر تعمیرات آپ کے مکان کا نقشہ بناتا ہے، تو پہلے وہ نقشہ اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا ذہن ایک پوری عمارت کو پہلے اپنے تصور میں لاتا ہے، وہ کہاں سے اٹھائے گا، کیا اس کی تعمیرات ہوں گی، کہاں تک پہنچے گی. یہ جو بڑی بڑی عمارات اس وقت بنی ہیں جو ایک لحاظ سے اگر قدیم انسان کو اٹھائیں تو عجوبہ بن گئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلے ذہن میں تعمیر ہوئی ہیں. یعنی ایک تعمیر وہ ہے کہ جو اینٹ گارے سے باہر ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو ذہن کی تعمیر ہے کیا وہ محض ایک خیال ہے یا اس کی حقیقت ہے؟ تو انسان کو یہ پہلے دن سے جب اس نے سوچنا شروع کیا ہے تو توجہ ہوئی کہ یہ اپنی ذات میں ایک حقیقت ہے. بڑا فلسفہ ہمیشہ سے اس ذہن کو مقدم سمجھتا رہا ہے. یہ سقراط و افلاطون، یہ ہیگل، یہ کانٹ، اگر آپ ان کو پڑھیں، لائبنز، اسپینوزا، تو یہ آپ کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائیں گے کہ یہ انسانی ذہن ہے اصل میں جس میں چیزوں کی حقیقت موجود ہے، اور وہ حقیقت اگرچہ مرئی نہیں ہے، ویزیبل نہیں ہے، لیکن اصل وہی ہے. اور جب انسان اس حقیقت کو پتھر سے متعلق کرتا ہے تو گویا کیا کرتا ہے، جو حقیقت ہے اس کی چھاپ یا اس کی شبیہ وہ اس پر ڈال دیتا ہے. تو سنگ تراش کچھ نہیں کرتا، وہ پتھر میں سے وہ شبیہ ابھارتا ہے. تو یہی معاملہ مادے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یعنی جو آپ کے سامنے یہ مادہ بکھرا پڑا ہے، یعنی جو مواد بکھرا پڑا ہے، وہ کہیں آدمی بن رہا ہے، کہیں وہ کوئی بندر بن رہا ہے، کہیں شیر بن رہا ہے، کہیں کوئی اور چیز بن رہا ہے، یہ درخت، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ جو کچھ بھی وجود پذیر ہو رہا ہے، یہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصل میں اس ذہن کے اندر موجود حقیقی چیزوں کا وجود ہے. تو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی اس کو صلاحیت دی گئی ہے، اسی کے ذریعے سے وہ حقائق تک بھی پہنچ جائے گا. جب انسان اس ذریعے کو استعمال کرتا ہے تو اس سے جو علم وجود میں آتا ہے اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. اصلاً فلسفہ یہ ہے. اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ یہ کہ انسان، آپ جانتے ہیں کہ رات میں خواب دیکھتا ہے. رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں، وہی ہم، وہی ہمارا وجود، لیکن ایک دوسری دنیا سے ہمارا سابقہ پڑ جاتا ہے. اس دنیا میں بعض موقعوں کے اوپر ایسے ایسے حقائق منکشف ہوتے ہیں کہ انسان خیال کرتا ہے کہ یہ تو ماضی کی کوئی چیز ہے، بہنیں ہی سامنے آ گئی، یہ مستقبل کا واقعہ. کئی لوگ آپ کو سنائیں گے کہ یہ جو پرسوں معاملہ ہوا وہ میں نے 3 دن پہلے بہنیں ہی اس طرح دیکھ لیا تھا. تو انسان خواب میں ایک تجربے سے گزرتا ہے. اس سے اسے خیال ہوا کہ انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس ذریعے سے بھی، جس کو آپ عرفان کہتے ہیں، وجدان کہتے ہیں، اگر وہ جس طرح علم میں ریاضت کرتا ہے یا فکر میں ریاضت کرتا ہے، تعمق کرتا ہے، سوچتا ہے، اس سے حقائق منکشف ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس راستے کو بھی اختیار کرے تو اسے حقیقت تک رسائی ہو سکتی ہے، یا خدا سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، یا حقیقت مطلقہ تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو ذرائع خود انسان نے تلاش کیے ہیں، ایک فکر کا راستہ جس سے فلسفہ وجود میں آیا، دوسرا اپنے باطن کے اندر موجود اس فیکلٹی تک پہنچنے کا راستہ جو خواب دکھاتی ہے سوتے میں. تو کیا یہ معاملہ بیداری میں بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ راستہ ہے کہ جو عام طور پر صوفیانہ مذاہب نے اختیار کیا ہے. یہ دونوں راستے موجود ہیں. اب جب ظاہر ہے کہ پیغمبری سمجھانا بیٹھتے ہیں لوگ تو یہ خیال ہوتا ہے کہ انسان کو کس استدلال سے سمجھایا جائے، وہی کیسے آتی ہے. تو بالعموم کیا کیا جاتا ہے؟ بالعموم صوفیانہ عرفان کی مثال دے دی جاتی ہے. لوگ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی چیز ہے، بلکہ جب کبھی کوئی دعوے کی حد تک نبوت سامنے آئی جو حقیقی نبوت نہیں تھی تو اسی طرح کا استدلال بھی ہوا کہ اگر آدمی مراقبے کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں، اس کے صلے میں اس کو نبوت دے دیتے ہیں، یا گویا انسان کا رابطہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں کی صوفیانہ روایت میں بھی آپ جگہ جگہ اس کا ذکر دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور اپنی بات کہنے کے لیے ان میں سے کوئی طریقہ بھی روا نہیں رکھتے. یعنی اگر آپ نے اپنی فکر کو مہمیز دینی ہے تو اس کے لیے بھی صحیح میدان کون سا ہے؟ اس کے لیے صحیح میدان آپ کی مادی کائنات اور آپ کے نفس کے حقائق ہیں، ان پر غور کریں، اس سے علوم کے دروازے کھلیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب انسان ما بعد الطبیعات کی مسائل اور اس کی گتھیاں سلجھانے سے باز آ گیا اور اس نے اپنی مادی دنیا کے قوانین پر غور کرنا شروع کیا تو ایک نئی دنیا اس کے سامنے آ گئی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نفس کے حقائق پر غور کرے تو اس سے بھی ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اس کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لانے جیسا علم انسان دریافت کر چکا تھا. یہ معمولی چیز نہیں ہے، کوئی 1500 میل کے قریب کا فاصلہ ہے جہاں سے چشم زدن میں وہ اٹھا کے لے آیا گیا. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ کون تھا وہ، الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس نوشتہ خداوندی کا ایک علم تھا، اٹھا کر لے آیا اس کے نتیجے میں. تو یہ بھی علم ہے، سائنس یہ بھی علم ہے. آپ اگر اس دنیا سے متعلق ہو، یعنی آپ نے تخت اٹھا کے لانا ہے، یہ بھی ممکن ہے. آپ نے اس پوری کی پوری مجلس کو ابھی مریخ پر دکھانا ہے، یہ ممکن ہے. لیکن آپ ملائے اعلیٰ سے رابطہ کر لیں، آپ حضیرت القدس میں داخل ہو جائیں، آپ جبریل امین سے کوئی چیز چھین لیں، آپ فرشتوں کے ساتھ رب پیدا کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دخل انداز ہونے کی کوشش کریں، تو اس کی نفی کی گئی ہے، اس کا کوئی سوال نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے جب اپنے بندوں سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو میں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا ہوں، یا براہ راست کلام کرتا ہوں، یا پردے کے پیچھے سے آواز دیتا ہوں، لیکن یہ انتخاب بھی میرا ہوتا ہے. یعنی اس میں نہ تو کوئی باطنی ملکہ ہے جو ظہور پذیر ہو جاتا ہے، کوئی صلاحیت ہے جو نشو و نما پا کے سامنے آ جاتی ہے، نہ یہ کسی مراقبے کے نتیجے میں حاصل ہونے والا نروان ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو اس کی نفی قرآن مجید نے کی ہے کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے. تو اگر آپ کو اللہ کی بات جاننی، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو علوم فنون رکھے ہیں، جو راز رکھے ہیں، جو اسرار رکھے ہیں، ان کو آپ نے تلاش کرنا ہے، ان کی جستجو کرنی ہے، تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس بارگاہ میں داخلے کا کوئی راستہ نہیں. یعنی آپ نیکی کریں، آپ خیر کے علمبردار بنیں، آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچیں، اس کا نتیجہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی شکل میں ملے گا. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بات کو جاننے کا کوئی اور راستہ نہیں. میں نے یہ بتا دیا ہے اپنی کتاب برہان میں تمام صوفیانہ مذاہب کے حاملین کی تحریریں نقل کر کے کہ وہ اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ پیغمبر جہاں سے لیتے ہیں ہم اس سے بھی بالا تر جگہ سے لے کے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو روایت عام طور پر آپ کو ہندوستان میں ملتی ہے، خواہ وہ بدھ مت کی روایت ہے، خواہ وہ جین مت کی روایت ہے، یا اور اس طرح کی روایتیں ہیں، ان سب کے اندر اگر آپ اتر کر دیکھیں تو وہاں انسان یہی کام کرتا نظر آئے گا. یعنی کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر، کسی غار میں بیٹھ کر، کسی کھو میں جا کر وہ حقیقت تک پہنچنے کی سعی کر رہا ہے. حقیقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کائنات کا اصل اصول کیا ہے، یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے، اس میں اگر کوئی اس کا خالق ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے ہمیں کیسے اخذ کرنا ہے، تو اس کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ مجھے جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں، اور یہ معاملہ میری طرف سے ہوتا ہے، اور یہ جلیل القدر پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی راستے میں چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے. یہی صورتحال محمد الرسول اللہ کے بارے میں بیان کی ہے. یہ توجہ دلانا اس لیے مقصود تھا کہ ان چیزوں کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ریکنسٹرکشن ہے علامہ اقبال کی، اس میں انہوں نے پیغمبرانہ مشاہدات کے لیے معیار بنا دیا صوفیانہ مشاہدے کو. یہ دونوں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ شاعر خدا نے پیدا کیا تھا، مشق ریاضت کے نتیجے میں اعلیٰ شاعری سامنے آنی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مصور پیدا کیا تھا، ایک ملکہ عطا کیا تھا، اسی طرح کا ایک ملکہ نبوت ہے جس کا ظہور ہو جاتا ہے ریاضت سے، مشق سے، مزاولت سے، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کے ایک ایک پہلو کو ہم اس کتاب میں زیر بحث لائیں گے کہ پیغمبری کیا چیز ہے، نبی کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی. لیکن یہاں جس چیز کو بیان کرنا مقصود تھا وہ یہ چیز تھی کہ پیغمبری یہ ہے، یہ مخاطبہ الہی ہے، یہ محبت ربانی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور یہی وہ قابل اعتماد ذریعہ ہے جس سے آپ اللہ کی ہدایت پاتے ہیں. اس کے سوا کوئی ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اور یہ جو ذریعہ ہے، یہ پھر جتنے آپ دنیا کی علمی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو انسان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، انسان کے اخلاقی وجود کے بارے میں آپ بالکل حیرت زا ہو جاتے ہیں کہ جب قرآن ان سوالوں کا جواب دیتا ہے تو کیسی متعین، کیسی قطعی، کیسی صاف اور کیسی واضح بات کرتا ہے، اور کس طرح ایک ایک چیز کو بالکل حل کر دیتا ہے. یعنی انسان جن چیزوں میں گردا رہا ہے اور اپنی سرگردانی کی حکایت سناتا ہے، اس سے بالکل نکل کر آپ صراط مستقیم پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو الگ الگ کر لیجئے بالکل، یعنی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمیں جو یہ نفسی صلاحیتیں دی گئی ہیں، یہ جو ہمارے باطن کے اندر بعض فیکلٹیز رکھی گئی ہیں، یہ نفس جن قوانین کے ساتھ کام کرتا ہے، ان کو دریافت کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے. ضرور کریں، لیکن اس سے آپ اوپر نہیں جائیں گے، اسی دنیا میں رہیں گے. اور اس دنیا میں یہ صلاحیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت چشم دن میں اٹھا لائیں. وہ نفسی علوم میں سے کسی علم کا ماہر ہے، الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کے نوشتے، اللہ کے قانون کا ایک علم تھا جس کے نتیجے میں وہ یہ سب کرے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ مادے کے قوانین پر انسان نے جب غور کرنا شروع کیا تو وہاں وہ کیا کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا. یعنی اس وقت کی دنیا کو اگر آپ آج سے 200 سال پہلے کے کسی انسان کو اٹھائیں اور اس کے سامنے پیش کر دیں اور یہ بتائیں کہ یہ سب ہو رہا ہے، تو وہ اسی طرح تعجب کا اظہار کرے گا جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آ گیا تھا. تو یہ دونوں علوم دنیا کے اندر موجود ہیں، ان میں اگر کوئی آدمی اشتغال پیدا کرتا ہے تو کوئی ممنوع نہیں ہے. بس یہ کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں شیطان کی دراندازی کا موقع ہوتا ہے نفسی علوم میں، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے کہ آپ کہیں بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. کوئی بارگاہ میں نہیں جاتا، سب کچھ یہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور سارے مشاہدات بھی یہیں کے ہوتے ہیں، سارے اکتشافات بھی یہیں کے ہوتے ہیں. یہ جو کچھ ہے یعنی اللہ کی طرف سے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس میں پیغمبر کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں، اس کو وحی بھی کی جاتی ہے، اس کو معجزات بھی دیے جاتے ہیں. لیکن یہ الہی انتخاب، یعنی یہاں اوپر سے انتخاب ہوتا ہے، ربانی محبت ہوتی ہے. آپ کسی چلے، کسی ریاضت، کسی ملکے کی نشو و نما سے اس کو نہیں پا سکتے. یہ بنیادی بات ہے جس کو بیان کرنا مقصود تھا. تو میرے نزدیک غار حرا کا افسانہ در حقیقت اس بنیادی حقیقت کو ایک صوفیانہ نوعیت کی چیز بنا دینے کے لیے وضع ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اس لیے تنبیہ یا توجہ کرنی ضروری تھی. روایت کیا ہے، روایت کہاں سے آئی ہے، کن لوگوں نے بیان کی ہے، اس پر ہمارے ہاں بہت تفصیلی کام ہو چکا ہے. آپ میں سے جس کو اس کی خواہش ہو وہ اس کو ضرور پڑھ لے. یہاں میں اگر اس میں داخل ہوتا ہوں تو بہت سا وقت اس کی نظر ہو جائے گا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے اور پڑھ سکتے ہیں. لیکن اچھی طرح اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی تردد لاحق ہوا ہے، نہ آپ کی آنکھ بہکی ہے، نہ آپ نے کوئی اپنی پیغمبری کے بارے میں شبہ ظاہر کیا ہے، نہ کسی ورقہ بن نوفل سے اس کی تصدیق کی ضرورت پڑی ہے. قرآن کے الفاظ میں نہ آنکھ جھپکی ہے، نہ بے قابو ہوئی ہے، نہ دل نے کسی چیز کی تردید کی ہے. جو کچھ دیکھا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی شہادت دی ہے اور آ کے انسانوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ مجھے میرے پروردگار نے اس عظیم منصب کے لیے منتخب کر لیا ہے. پیغمبروں کا انتخاب اس طرح ہوتا ہے. اس کی شان دیکھنی ہو تو سیدنا موسیٰ کا واقعہ پڑھیے, اس کا کمال دیکھنا ہو تو سورہ نجم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی داستان پڑھیے. اس میں قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ کہ یہ پہلا واقعہ ہے اور یہ دوسرا واقعہ ہے. تو اس وجہ سے کوئی گنجائش اس بات کی نہیں ہے کہ اس طرح کے قصے اور کہانیاں اس کے بارے میں مانے جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
جی سوال ایک گاہ صاحب یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلے 10-15 منٹ میں بیان کیا, کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا جائز ہوگا کہ جو جن مذاہب کا آپ صوفیانہ مذاہب کہتے ہیں کہ وہ ان دیئر ایسنس وہ مبنی بر حق نہیں ہو سکتے,
اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے سر, اس لیے کہ وہ انسانی نفسی کی فریب دہی کا نتیجہ ہوتے ہیں. اور انسان کا معاملہ یہی ہے, یعنی جیسے ہی وہ اس دنیا میں داخل ہوتا ہے, آپ دیکھیں ادھر ذرا باہر کی دنیا میں آ جائیں, جیسے ہی انسان کو بڑے اکتشافات ہوئے ہیں, اس نے تاریخ کو جان لیا, اس نے انسان کی پیدائش کو جان لیا, اس نے اس بڑے انفجار کا وقت معلوم کر لیا جبکہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی, تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے حقیقت کو آخری درجے میں پا لیا ہے. قرآن مجید اسی وجہ سے ان سارے معاملات کے بارے میں بنیادی رہنمائی دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ بادشاہ کائنات جب بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا تھا تو کیسے بتاتے ہیں, اور انسان جب سوچتا ہے تو وہ کس طریقے سے سوچتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اس کو کسی اپنے ہاں یا غیر میں تقسیم مت کیجیے, یعنی آپ ہندوؤں کے ہاں دیکھ لیں, آپ مسیحیوں کو دیکھ لیں, آپ یہودیوں کے ہاں دیکھ لیں, یہ صوفیانہ مذاہب جو ہیں ان کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وہاں انسان انہیں مراحل سے گزرتا ہے, اور وہ بھی ایک دنیا ہے, بہت بڑی دنیا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر اس دنیا کا بھی سچا علم انسان حاصل کرے تو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لا دے سکتا ہے چشم زدن میں, پلک جھپکنے میں. اس وقت بھی یہ ساری مجلس جو ہے یہ پلک جھپکنے میں دنیا بھر میں دکھائی جا سکتی ہے. تو وہاں پر بھی واقعہ اس طرح ہوا ہے, وہ علم ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت سے تعلق نہیں ہے. یعنی وہ ایک محبت تو ہے نا, یا سائنسدان بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, لیکن وہ ایک دوسری دنیا ہے.
لیکن جیسا ہم اس کو ایسے کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ قرآن میں دو طریقے بیان کیے گئے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان سے رابطہ کیا, لیکن اس میں کوئی تیسرے یا چوتھے یا پانچویں طریقے کی نفی تو نہیں ہوتی صرف ان دو کے کہنے سے. یہ ہم نے اس پہلے دو کے ذکر سے یہ کس طرح اس ہم نے کنکلوڈ کیا کہ باقی اور طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا؟
آپ کی دو سے کیا مراد ہے؟
دو سے مراد یہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کے پیچھے سے براہ راست بات کی یا کسی وحی کا طریقہ استعمال کیا, وحی میں کسی
یہ تو دو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو میڈیم ہے, دو نہیں ہے. جو اصل بات ہے جس پر میں نے اتنی دراز نفسی کی ہے وہ یہ ہے کہ انتخاب خدا کا ہوتا ہے, اکتساب نہیں, تعلیم نہیں, تربیت نہیں, نشو نما نہیں, انتخاب خدا کا ہوتا ہے. یہ تو بعد کا معاملہ ہے کہ اب انتخاب ہوگا تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ.
غنی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ خالصتاً قرآن کی روشنی میں واقع معراج کو کیسے سمجھیں ہم روایات کو ایک طرف چھوڑ کے؟
خالص قرآن کی روشنی میں جب آپ ایک بار قرآن کو اٹھا کے پڑھیں گے تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, تو سمجھا سمجھایا ہے. قرآن مجید نے جہاں واقعہ بیان کیا ہے اس کے آگے بتا دیا کیا ہوا تھا. کبھی موقع ہو تو میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کی تدبر و قرآن میں سورہ اسراء کا ابتدائی حصہ پڑھ لیجیے, واضح ہو جائے گا بالکل.
اور سر ایک اور کوسچن ہے بہت سمپل سا, پیغمبر, نبی, رسول, کیا فرق ہے؟
پیغمبر تو فارسی ترجمہ ہے, پیغمبر کا مطلب پیغام پہنچانے والا, تو یہ تو فارسی کا لفظ ہے. جو قرآن کی اصطلاحات ہیں وہ دو ہیں, نبی اور رسول. تو نبی وہ سب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مخاطبت سے شرف دیتا ہے, ان کی طرف اپنا پیغام پہنچاتا ہے, وہ پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں. ان کا منصب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بشارت دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں. اور رسول وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف نبیوں میں سے منتخب کر کے بھیج دیتا ہے اور پھر اس قوم کا دنیا میں فیصلہ کر دیتا ہے.
اور خواتین آج تک نہیں,
کچھ پتہ نہیں ہے جی, ہو سکتا ہوئی.
جاوید صاحب ایک وضاحت اور فرما دیجیے, وہ یہ ایک وحی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, ایک الہام کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ ان کی نوعیت میں میں بات کر رہا ہوں, ان کی نوعیت میں کوئی فرق ہے کیا؟
اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے, باقی الہام کا لفظ تو ہمارے ہاں بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی عام طور پر ایک اچھا ادیب شاعر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو بڑی الہامی بات ہے, یہ اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. ہمارے بعض بزرگ جلیل القدر بزرگ جو ہیں وہ کوئی تحقیق کرتے ہیں یا کوئی بات قرآن مجید کی تفسیر میں ان پر واضح ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. آپ شاہ ولی اللہ کی اگر کتابیں پڑھیں تو الہمنی الہمنی ربی, میرے رب نے مجھے یہ بات سجھا دی, الہام کر دی, یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے الہام کا لفظ تو ہمارے ہاں بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں جو زیر بحث ہے وہ لفظ نہیں ہے, وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں, کیا وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے یا اوپر سے محبت ہوتی ہے, یہ ہے زیر بحث.
سر یہ دو آپ نے قرآن پاک سے لے کے کہ یہ رسول جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مطلب پہلے پہلے رابطہ ہوا, لیکن جو انبیاء تھے یہ بنی اسرائیل کے, یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے, حضرت زکریہ تھے, ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا اس کی قرآن پاک سے کہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ, ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہی پہلے پہلے اترتی تھی اور پھر ان کو منصب پہ ڈال دیا جاتا تھا, یا یہ کہ یہ ان کو ایک طرح سے وقتاً فوقتاً ویسے اللہ تعالیٰ رابطہ کرتے تھے؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رابطہ وہ کیسے کرتے ہیں اس کو تو سورہ شورا میں بیان کر دیا کہ رابطے کے یہ طریقے ہوتے ہیں, لیکن اللہ ہی رابطہ کرتے ہیں, وہی انتخاب کرتے ہیں, اس شخص کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا. آپ سیدنا مسیح کا دیکھیے نا, یعنی ان کے ہاں تو یہ معاملہ ہوا ہے کہ بالکل مہد میں گہوارے میں ان سے شہادت دلوا دی گئی کہ آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے. تو وقت کون سا ہوگا, کب کیا جائے گا, یہ اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں اس معاملے میں. ان کے معاملے میں یہی اصول ہوگا, اس سے مختلف تو نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن مجید کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی تفصیل بیان کرے. اس نے دو پیغمبروں کو لے کر بہت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا, بلکہ آپ اگر شامل کر لیں تو سیدنا مسیح کا بھی بالکل واضح ہے اس معاملے میں. باقی ظاہر ہے اس پر قیاس کرنا چاہیے کہ ایسے ہی ہوا ہو. رسول اور نبی کے درمیان تو میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ سارے نبی اللہ تعالیٰ کی مخاطبت کا شرف حاصل کرتے ہیں, اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, کام کیا کرتے ہیں, وہ بشیر و نذیر ہوتے ہیں, یعنی لوگوں کو بشارت دیتے ہیں کہ تم اگر نیکوکار ہوگے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤ گے اور ابدی زندگی پاؤ گے اور عیش دوام حاصل کرو گے, اور اگر بدکاری اختیار کرو گے, نافرمانی اختیار کرو گے, فسق و فجور میں پڑ جاؤ گے, سرتابی کرو گے, سرکش ہو جاؤ گے, تو تمہارے لیے تنبیہ ہے, خبردار ہو جاؤ. یہ دو کام کرتے ہیں. رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی قوم کی طرف آتے ہیں تو اس کا فیصلہ کرتے ہیں, یعنی جو فیصلہ قیامت میں ہم سب کے لیے ہونا ہے وہ اپنی قوم کے لیے چھوٹے پیمانے پر وہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں. تو بس یہی فرق ہوتا ہے. سارے رسول نبی بھی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا, ان میں سے کچھ کا انتخاب کیا جاتا ہے.
جی جاوید صاحب ایک سوال یہ تھا,
جی میں نے ساری بات بیان کی بہت تفصیل سے, یہ پچھلی نشست میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, اللہ کا انتخاب ہوتا ہے, وہی جانتا ہے کہ اس کے سر پر یہ تاج رکھنا ہے اور وہی منتخب کرتا ہے, اس میں ادھر سے کچھ نہیں ہوتا. جو چیز بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی غار میں جاتا ہے, نہ کوئی ان میں سے جا کے مراقبے کرتا ہے, نہ کوئی حقیقت کی تلاش میں نکلتا ہے, ان میں سے کچھ نہیں ہوتا. اور جب وہ ہوتا ہے, جب انتخاب ہو جاتا ہے, تو رات کی تاریکی میں بھی نہ اسے اندیشہ ہوتا ہے, نہ تردد ہوتا ہے, نہ کسی سے تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کوئی اضطراب ہوتا ہے. جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے. آپ اندازہ کیجئے, قرآن مجید نے آگے بیان کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کو جب دونوں معجزات دیے گئے, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں فرعون کی طرف جاؤں, تو وہ تو ایک باجبروت بادشاہ پہلے ہی مرحلے میں مار ڈالے گا, تو مجھے تو کوئی اسلحہ دینا چاہیے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں معجزات دیے. اس میں جو ایک معجزہ ہے اس میں لٹیا سانپ بن گئی ہے. اب لٹیا سانپ بنے تو ڈر کے بھاگنا انسانی فطرت ہے. سیدنا موسیٰ اسی طریقے سے بھاگے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انی لا یخاف لدی المرسلون, موسیٰ میری بارگاہ میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ڈرے مارے کانپتے ہوئے گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دیں, کمبل اڑاتے ہیں, اس کا کوئی سوال ہی نہیں.
غامدی صاحب, اس ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے کہ نظر بد کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کا میکنزم کیا ہے؟
یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کینسر کی کوئی حقیقت ہے
کیا؟ مطلب ہے,
ہوتا ہے نا.
ہاں,
کس سے معلوم کرتی ہیں آپ؟
ڈاکٹر سے.
تو یہ بھی ڈاکٹری سے پوچھیں, یہ مذہب کا موضوع نہیں.
اچھا
جاہد صاحب, ایک سوال یہ کہ آپ نے کئی بار یہ
مذہب کیا, مذہبی رہنما پیغمبر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نہیں آئے کہ کینسر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی. اس کے لیے آپ اپنے علم, اپنے تجربے کی روشنی میں آراء قائم کریں, یہ پیغمبروں کا کام نہیں. اس میں کہاں کہا گیا کہ نظر نہ لگ جائے؟ اس لیے کہا گیا تھا کہ 8-10 قبائلی نوجوان اگر ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو اس زمانے کے لوگ سمجھیں گے کہ ڈاکو آ گئے حملہ کرنے کے لیے. اس میں نظر لگنے کا کیا سوال ہے؟
جی جاوید صاحب, ایک سوال ہے یہ کہ آپ نے کئی بار ذکر کیا اور کچھ اسرار کے ساتھ کہ جبریل امین اپنی اصل شکل میں وہی پہلی وہی کے وقت نظر آئے, تو کیا اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں بات کہ جبریل امین کا کوئی مادی وجود ہے یا وہ مادی وجود سے ماورا ہے؟
نہیں, دیکھیے, وہ ان فرشتے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں قرآن نے کچھ بتایا نہیں. لوگوں کا احساس ہے کہ مادے کی جو تینوں صورتیں ہیں ان میں سے قرآن نے بتا دیا کہ اس کی ٹھوس صورت, یعنی جس کا ہے نا مٹی سے انسان کو بنایا گیا, اس کی جو انرجی کی فارم ہے اس سے جنات کو بنایا گیا. تو قیاس کیا لوگوں نے کہ اسی کی ایک صورت جو ہے وہ نور بھی ہے, تو فرشتے شاید اس سے بنے ہوں, لیکن اس کی کوئی تصریح قرآن نے نہیں کی, تو اس لیے یہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن بہرحال یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ ان کا باقاعدہ وجود, باقاعدہ شخصیت, بلکہ یہ کہا ہے کہ تین تین چار چار پر ہیں, تو یہ بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ.
سر یہ اس موضوع سے ہٹ کے ہے, پچھلی دفعہ جو ہے نا فرحان بھائی نے کوشچن اٹھایا تھا کہ مورل جو اس کی,
اس کا مطلب ہے آپ کو الہام فرحان صاحب سے ہوتا ہے.
جس طرح پچھلی دفعہ جو ہے نا پوری طرح بات کلیئر نہیں ہو سکی تھی, اس میں یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں, آپ میں مطلب کعب بن اشرف کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جا کے تو یعنی حکم دیا کہ اس کو مار دینا چاہیے, یعنی ایک وہ فیل ہوتی ہے کہ وہ اسیسینیشن تھی. اگر مطلب ایک بندے, ایک قوم کے ساتھ آپ وار پہ نہیں ہیں اور آپ نے ایک بندے کو, ایک سردار کو ایک طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ مروا دیا, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے وزڈم تھی, ہر چیز تھی, لیکن یعنی ٹیکنیکلی جو ہے مورلی اگر اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی جائے تو یہ سلیمانی صاحب کا جو مطلب چون کے جو ان کو وہ کیا گیا ایک کہ بھائی وار کو پریونٹ کرنے کے لیے, فار ایگزامپل, کہ آگے نہ بڑھے معاملہ, تو مورلی اس کے اوپر آپ نے بڑی شدت سے اس کی مخالفت کی کہ یہ بالکل مورلی رانگ ہے, بالکل کمپلیٹلی ٹوٹلی, اور اس کے لیے پہلے الٹیمیٹم دینا چاہیے تھا یا پہلے وہ مقدمہ کرنا چاہیے تھا, یہ وہ کرنا چاہیے تھا. تو مورلی جو ہے ایسی سچویشن کے اندر اسیسینیشن پریونٹ کر دے آگے چیزوں کو بڑھنے سے, تو آپ بالکل اس کی گنجائش آپ نے کہا کہ بالکل نہیں ہے.
یعنی میں سمجھا نہیں کہ یہ جو سلیمانی صاحب کا قتل ہوا ہے اس پر آپ میری رائے دوبارہ جاننا چاہتے
ہیں؟ نہیں نہیں سر, اصل میں نا میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے لیے مورلی یعنی اس کے اوپر پرابلم کیا ہے کہ آگے چیزوں کو بڑھنے کے دینے سے ایک بندے کو اگر آپ مار کے فار ایگزامپل تو آپ پریونٹ کر دیں وار کو فار ایگزامپل, تو اس کے اندر کوئی مورل قدغن ہے کوئی
نہیں؟ تو یہ آپ کی جو پولیس ہے وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے,
جی
آپ کی پولیس بھی ایسے ہی کرتی ہے. آج ہی صبح مجھ سے پوچھ رہے تھے ایک اسی طرح کے مجرم کے بارے میں کہ جی ہمیں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, آخری درجے میں ہم واضح ہیں, تو آپ بتائیے مار ڈالیں, پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. انسانوں کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ باقاعدہ طریقے سے اگر جنگ کرنی ہے تو آپ الٹیمیٹم دیں گے نا, بتائیں گے کہ ہم ایٹ وار ہیں. تو یہ آپ نے مثال صحیح نہیں دی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کے ساتھ ایٹ وار ہو گئے تھے. باقاعدہ طریقے سے احزاب کے موقع کے اوپر یہ شخص مکہ میں گیا, اس نے لوگوں کو ابھارا, یہ وہاں حملہ کرانے کے لیے آیا, تو یہ ساری باتیں واضح ہو چکی تھیں. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے نکلتے ہی جو پہلا کام کیا گیا وہ یہ کہ الٹیمیٹم دے دیا گیا اور اس میں درخت بھی کاٹ دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اب محاصرہ کر لیا جائے گا آپ کا. تو یہ جو تینوں قبیلے ہیں یہود کے, ان کے ساتھ معاملہ شروع میں بہت محبت کا ہوا, میثاق ہوا, سب معاملات ہوئے, اس کے بعد رسول اللہ اٹوار تھے ان کے ساتھ. تو پہلی بات یہ. دوسری یہ کہ خدا کے پیغمبر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس وقت اس کی معاندت پر لوگ تل جائیں تو اللہ کی طرف سے موت کی سزا ویسے ہی نافذ کر دی جاتی ہے. تو اس کو آپ سلیمانی کے قتل سے مماثل نہ قرار دیں. اس وقت کسی پیغمبر نے فیصلہ نہیں کیا. یہ
صاحب آپ نے
پھر تو وہ جو خاشقی ہے اس کا بھی, جو بہیمانہ قتل ہوا ہے اس کا جواز بھی مل جائے.
قائم صاحب دین کے اندر آپ نے
کس کس کو سبق سکھائیں گے؟ کیونکہ اس دن مجھے اور آپ کو بھی سکھا دیا جائے گا. نہیں, اس کا کوئی سوال نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
دین کے معاملے میں آپ نے ابھی رسول اور نبی کے بارے میں تفصیلات دی. اولیاء اکرام کی دین کے اندر کیا اہمیت ہے؟ جس طریقے سے
میں اس اصطلاح سے واقف نہیں ہوں جی, یہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم.
اچھا,
اگر آپ کو کوئی معلومات ہوں تو
میں تو سوال اسی کروں کہ یہ
جن لوگوں کو ان حضرات کا کچھ پتہ ہے اس میں زیادہ اچھا یہ, جیسے میں نے ان سے کہا کہ نظر بد ڈاکٹر سے پوچھے, اسی طرح ان کا بھی کوئی پتہ جن کو معلوم ہو پوچھ لے. ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. قرآن مجید میں ولی اللہ, اولیاء اللہ, یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے, نہ کسی منصب کا نام ہے. یہ مسلمانوں کی صفت بیان ہوئی کہ سچے اہل ایمان اللہ کے دوست ہوتے ہیں. بس یہ تو کوئی نہیں کہتا محققین میں سے کہ واقعہ ہوا نہیں. یہ کہتے ہیں کہ واقعے کو اصل میں جس طرح بیان کرتے ہیں نا مورخین, تو اس میں تعداد بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور واقعے کی تفصیلات میں سے بہت سی چیزیں حذف کر دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں لوگ.
انہوں نے کہا فار ایگزامپل کہ اس وقت خندق تو کھودی ہوئی تھی, 800 بندے انہوں نے کہا کہ یہ مار دیے گئے تھے, تو ان کے لیے پھر کہا کہ مارکیٹ پلیس کے اندر ہی جو ہے نا ان کو دفنا دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں سینس نہیں کرتی. اور قرآن پاک نے بالکل کوئی کمنٹری نہیں کی اس چیز کے اوپر, حالانکہ قرآن پاک نے بنو قینقاع کے اوپر کی ہے.
تو یہ یہی کہتے ہیں کہ واقعہ کوئی ہوا, یعنی مورخین جو ہیں, لیکن یہ جو تفصیلات ہیں, 800 آدمی تھے, ایسے دیکھا گیا, ان کے یعنی زیر ناف کے بال گنے گئے, یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ظاہر ہے کہ مورخین کے اپنے قصے ہیں, کہانیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ معاملہ اس سے بالکل ہی مختلف طریقے سے ہو. تو یہ نہیں ہے کہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں, یعنی زیر بحث یہ کیسے ہوا, کتنا ہوا. تو اس پر ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات. آپ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے بزرگ ہیں طفیل ہاشمی صاحب, انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک پوسٹ لکھی تھی کہ اس میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں.
اس کے جو مورل امپلیکیشنز ہیں, اس کی وجہ سے قرآن پاک کچھ تو اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا چاہیے, تو بالکل نہیں کیا.
اچھا کیا, کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ ایک سادہ بات کریں ہمیشہ کہ یہ جتنے مورخین نے واقعات بیان کیے ہوتے ہیں, تفصیلات بیان کی ہوتی ہیں, یہ انسانوں کا بیان ہے, اس کی کوئی ذمہ داری پیغمبر پر عائد نہیں ہوتی.
تو آپ یہ آپ کہتے ہیں کہ مغازی جو لٹریچر, وہ کہتے ہیں مغازی لٹریچر تھا پرانے عرب کا, جس میں وہ بیان کیا کرتے تھے یہ ایکسپیڈیشنز ایک سرٹن بروٹل وے میں, اس کی جو چھاپ ہے آگے پڑی ہے, بیان مطلب واقعات کو بیان کرتے ہوئے اور لیڈ کر گئی ہے. فار ایگزامپل انور اولاکی صاحب جو ہیں, جس طرح وہ بیان کرتے تھے یہ معاملات کو اس طرح شدت سے,
تو یہ معاملہ صرف مغازی میں تو نہیں ہوا, یہ ہماری جتنی تاریخ ہے سب میں ہے. یعنی داستان سرائی کرنے کا انسان کے اندر داعیہ موجود ہے. مختلف روایات کو بیان کرتے وقت آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کر دیا جاتا ہے. تو مجھے تو کبھی آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر پیغمبر کی ذات کو زیر بحث کے لیے کیسے لے آتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ پوچھا ہے کہ ذرا حتمی طور پر مجھے بتا دیجئے کہ لال مسجد میں کیا ہوا تھا. تو یہ آپ آج نہیں بتا سکتے مجھے اس زمانے میں جبکہ سینکڑوں اخبار نکل رہے ہیں, ریڈیو, ٹیلی ویژن, دنیا بھر کے نمائندے. اگر آپ کو یاد ہے یہ واقعہ جب ہو رہا تھا تو ہمارے پاس ٹیلی ویژن کے اینکر حضرات وہ گلیوں کے اندر کھڑے تھے کیمرے لے کے. آپ نہیں بتا سکتے, لیکن ماضی کے واقعات ہم ایسے بیان کرتے ہیں. ایسی تمام چیزوں کے بارے میں اصولی بات بیان کرنی چاہیے. تاریخ پڑھیے, اچھی بات ہے, کوئی رائے قائم کر لیجئے, لیکن ہم جواب دہ کس چیز کے لیے ہیں؟ اسٹیبلش ہسٹری, یعنی ظاہر ہے کہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے, اور قرآن مجید بس.
غامدی صاحب, یہ نبوت کے انتخاب کے بارے میں سوال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جو ریفرنس دیا ہے کہ جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا, تو یہ نبوت کے بعد ان انتخاب کی بات کی بات ہے؟
جی, یہ بات کی بات ہے. یہ تو اصل میں ایک بڑی ذمہ داری ان کو دی گئی. نبوت کا عمل تو پورا ہو گیا تھا ان کے علاقے میں, یعنی ان کی پیدائش ہوئی ہے اور میں جو بابل کے قریب ایک شہر تھا, تو وہاں عراق میں آپ کہہ سکتے ہیں, وہیں انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کی. پھر قرآن نے بتایا کہ ان کی قوم پر عذاب آ گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو سزا دی اور وہ وہاں سے نکل آئے. نکلنے کے بعد ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کیا گیا. اس مشن کو سپرد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جانچا کہ میرا بندہ کہاں کھڑا ہے. بہت بڑی ذمہ داری دی گئی. دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا, ایک علاقہ جزیرہ نما عرب کا, دوسرا فلسطین کا, اور ان سے کہا گیا کہ ایک میں آپ اپنے ایک بیٹے کو آباد کریں, دوسرے میں دوسرے کو آباد کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں علاقوں میں لوگوں پہ ذمہ داری ڈالی ان کی ذریت پر کہ وہ دنیا میں اب حق کے علمبردار ہوں گے, اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. اس کو کہا گیا کہ امامت اور پیشوائی کا منصب ان کو دیا گیا. یہ دوسرے دور کا واقعہ ہے.
اور ایک سوال میرا یہ لفظ روح کے بارے میں تھا جو آج آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے کا ریفرنس دیا, تو یہ اللہ نے یہاں روح کا لفظ استعمال کیا, وہی کا لفظ استعمال نہیں کیا جو باقی
بڑی جگہوں پر ہوا ہے؟
تو یہ روح یہاں جو لکھا ہے, یہ اکثر ترجموں میں جبریل علیہ السلام کے بارے میں اس کو ترجمہ کر دیا جاتا ہے, تو لیکن یہاں پر اس کو وہی کے مطلب میں سمجھنا چاہیے.
ار روح جو ہے یہ وہی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں, اور یہ جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے.
تو ان میں فرق کیسے کرنا چاہیے جبکہ
سیاق و سباق کر دیتے ہیں؟ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. دیکھیے, اصول یہی ہے کہ جب بھی کوئی لفظ دو یا تین یا چار معنی کا احتمال رکھتا ہوگا تو ہمیشہ کانٹیکسٹ فیصلہ کرے گا کس معنی میں استعمال ہوگا, اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا بالکل.
سر, یہ جو جب آپ موریلٹی کے اوپر, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بات کرتے ہیں, تو کچھ جو ہے میری غلط وہ پرسیپشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ زیادہ آپ کا جو مت نظر ہے وہ معتزلہ سے ملتا ہے تھوڑا سا, یعنی اس سلسلے میں یہ جو ایٹرنیٹی آف گڈ ہے, ایٹرنیٹی آف ایول ہے, اور ساری چیزوں کے بارے میں, تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
یہ آپ لوگوں کا کام ہے, کون سی چیز کس سے ملتی ہے, اس کے فیصلے بھی کرتے رہے, اس پر مقالے بھی لکھتے رہے. میں نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے.
سر, ایک سوال ہے اس سے ہٹ کے, دعا, اللہ مجھے کوئی ہے کچھ ہے, تو ہم یہی سمجھتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بندے کا کنیکشن ہونا چاہیے, جو دعا میں مانگ سکتی ہوں. لیکن یہ بھی سنا گیا ہے کہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے آپ دعا کریں, بعض نیک لوگ ہوتے ہیں, وسیلہ اللہ میاں بناتا ہے, ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے, اگر کوئی چیز ہمیں کیا ہمیں ڈائریکٹ اپنے اللہ سے کانٹیکٹ رابطہ رکھنا چاہیے, یا جو کسی کے تھرو آپ ہمارے لیے یہ دعا کریں, جو کہ بڑا کامن ہے آج کل لوگ.
یہ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ آپ کا پروردگار ہے, سنتا ہے, آپ کے قریب ہے, شارق سے زیادہ قریب ہے, اس سے آپ دعا کریں, کہ لڑا کر دعا کریں, اسی سے مانگیں. لیکن یہ بھی کوئی غلط بات نہیں کہ آپ نے کسی اپنے بزرگ کو کہہ دیا, کسی آپ نے قابل اعتماد ہستی کو کہہ دیا کہ جی آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے, تو دونوں مل کے درخواست کر لیں. درخواست تو اسی بارگاہ میں جانی ہے, یہ کوئی وسیلہ نہیں ہے. یعنی آپ نے بھی ایک درخواست بھیجنی ہے, میں نے بھی ایک درخواست بھیج دی. وہ چاہے گا تو منظور کر لے.
زیادہ جو کہ ہمارے ایریا میں کامن ہوتا ہے, کوئی ذرا بزرگ, کوئی ولی اللہ جسے کہتے ہیں یا ویسے, یہ جی بہت نہیں کہ ان کے پاس جاؤ دعا کروا لو.
میں دعا کروا رہی ہوں, دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں. دعا تو ہم روز کہتے رہتے ہیں, آپ مجھ سے ملتے ہیں, میں آپ سے ملتا ہوں, اچھا یہ دعا کیجیے گا. دعا اللہ کے حضور میں درخواست ہے, وہ بھی عاجز بندے ہیں, ہم بھی عاجز بندے ہیں, ہم نے اپنی عاجزی میں درخواست پیش کر دی, وہ بھی کر دیں.
اور یہاں جو مزاروں پہ یا لوگ جو زندہ ہیں تو چلے ان سے تو آپ دعا کروا سکتے ہیں, اور جو لوگ جیسے مزاروں پہ جا کے اور وہ
تو ان سے پوچھیں
نہیں, اس کی تو کوئی سینس, مطلب یہ میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں سنتے, جیسے اکثر لوگ کہتے ہو جی
فلاں سن بھی لیں, سن بھی لیں تو کیا کسی کے پاس جو ہے بغیر اجازت لیے جاتے ہیں آپ؟ یعنی آپ میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگانا شروع کر دیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا جی, یہ کیسا عمل ہوگا؟ یہ بالکل ہی بےہودہ حرکت ہے.
تو کبھی جو فوت ہو جاتے ہیں وہ تو نہیں آپ کی,
چلے گئے اپنے رب کے پاس, خود دعا کے محتاج ہیں, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے, ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے, ان کے لیے دعا کریں. مرنے والے آپ کی دعا کے محتاج ہیں.
جی سر, وہ احمد جاوید صاحب ہیں نا سر, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو امام غزالی نے توحید کے بارے میں بات کی ہے نا, آپ نے پوری طرح وہ سمجھی نہیں ہے, اس لیے آپ نے اس کو جو ہے نا کافی اس کی مطلب مخالفت کی ہے کہ جو توحید کے جو ڈفرینٹ, انہوں نے کہا کہ یہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے کہ وہ کیا مطلب اس کو انڈرسٹینڈنگ اور اس کو عمل میں کیسے لاتا ہے, تو جوں جوں اس کا بڑھے گا اور معرفت بڑھے گی تو وہ مختلف درجات کے اوپر وہ چلتا جائے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ بھائی مجھے لا الہ الا اللہ بتا دیا گیا ہے اور صوفیوں کو ڈفرینٹ بتایا گیا, بلکہ لا الہ الا اللہ کی ہی ڈیپتھ ہے.
جی لا الہ الا اللہ کی ڈیپتھ بھی قرآن ہی بتائے گا, اور اگر آپ کسی چیز کی ڈیپتھ بتاتے بتاتے مجھے بحر القائل سے نکال کے بحر اوقیانوس میں ڈال دیں گے تو پھر تو میں پوچھوں گا نا اس کے بارے میں. احمد جاوید صاحب بہت صاحب علم شخصیت ہیں, میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن ان سے آپ درخواست کیجئے کہ وہ ازراہ کرم آپ کو امام غزالی کی وہ عبارت سمجھا دے, تو اگر وہ میرے فہم سے مختلف ہوگی اور میری سمجھ میں آ جائے گی تو میں ان کا شکریہ ادا کروں.
سر آپ کی ملاقات ہوئی تھی, وہ انجینئر محمد علی صاحب ہیں, اس دن انہوں نے بتایا اپنی محفل میں, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بعد میں
آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں, دنیا جہان کو سنتے رہتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ تواتر جو ہے اب باقی چیزوں پہ تو بہت وہ کرتے ہیں, دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے اوپر بھی کرتے ہیں آپ جو ہے نا, بہت ساری چیزوں کے اوپر کرتے ہیں جی, لیکن تواتر جو ہے جب داڑھی کا معاملہ آتا ہے تو آپ بالکل تواتر کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں اٹھا کے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ امام مسلم میں جو چار چیزیں فطرت کی باقی بتائی ہیں اس کے اندر داڑھی انہوں نے بتائی ہے ایک جو چیز ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے, اور آپ نے خود ایسے ایک لکھا ہوا ہے داڑھی کے اوپر 80s میں کہ داڑھی جو ہے نا یہ بالکل عین سنت ہے, سب کچھ انہوں نے بتائی. تو آپ کا کچھ
کمنٹ اور پیچھے چلے جائیں, میں نے تصوف کے بارے میں بہت کچھ کہا لکھا ہوا ہے, میں اس موضوع پر بڑی تفصیلی بات کر چکا ہوں, اس کا تواتر سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بالکل اخبار احاد کا مسئلہ ہے. دو تین روایات ہیں ان پر میں نے تفصیلی تبصرہ بھی کیا ہوا ہے, آپ نکال لیجیے سن لیجیے. اور یہ جو روایت ہے وہ تو ایک مسترب روایت ہے, اس میں خود راوی بھول گیا ہے کہ چیز کیا تھی کیا نہیں تھی, اس نے اپنی مرضی سے ایک چیز ڈال دی.
تو ایک چیز سر انہوں نے اپنی تبدیل کی ویسے آپ سے بات کرنے کے بعد,
اور اگر فرض کر لیجیے کہ یہ کوئی تواتر بھی ہوتا تو میرے یہاں تو پہلی چیز یہ نا کہ اس چیز کو آپ پہلے دین ثابت کریں. تواتر تو اور بھی بہت سی چیزوں کو حاصل ہے, وہ ہر چیز جس کو تواتر حاصل ہے وہ دین نہیں بن جاتی, اس کو پہلے دین بننا چاہیے.
ایک چیز آپ کی ملاقات کے بعد انہوں نے تسلیم کی کہ بھائی اگر تواتر ہو اور بغیر کسی سند کے بھی تواتر ہو چل رہا ہو تو کوئی بھی حدیث آ کے اس کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی, ہٹا نہیں سکتی, یہ چینج نہیں کر سکتی. یہ بات انہوں نے آپ سے اس دفعہ ملاقات کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ کہی.
یہ میں کسی بھی صاحب علم کے کسی معاملے کے اوپر بھی کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کرتا, انہوں نے اگر کوئی چیز کہی ہے تو بس آپ اس کو سنیے, آپ کو معقول لگے اس کو قبول کر لیجیے, میرا یہ مزاج نہیں ہے, میں نہیں کرتا تبصرہ. چند سیکنڈ باقی ہیں، اس سے کوئی فائدہ اٹھانا تو اٹھا لے، ورنہ پھر غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سر، کچھ سیکنڈز ہی باقی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا. اس پہ ایک سوال ہے کہ آپ اتنے ماشاء اللہ سے جو پنکچوالٹی ہے اور جو ٹائم آپ اتنے ٹائم کے ساتھ چلتے ہیں، کلاک کے ساتھ، تو اس کا کیا راز ہے؟ یا ہمیں کچھ ہدایات اس حوالے سے بیان کر دیجیے.
اس کا راز یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا.